മൂർഖ വന്തി ശവ്വാലിൽ മുഖപ്പം 1420 ഹിജ്രി മുതാബിഖ് 4 ഫർവരി 2000 ഈസ്വി آج درس قرآن میں سورہ ابراہیم شریف کی آیت نمبر 35 سے آخر تک آیت نمبر 52 تک کی تلاوت ہوگی. آج کی اس قسم کی خصوصیت یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقہ ہے. فخر القرآن حضرت قاری محمد یونس صاحب اسلام آباد پاکستان پورے دو رکوع کی تلاوت فرمائیں گے اور اس کے بعد یہ فقیر انشاءاللہ اس کی تفسیر عرض کرے گا. 13 پارہ سورہ ابراہیم نمبر 35 سے اس کی بہت تفسیر شروع ہو رہی ہے. قاری صاحب تلاوت فرمائیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق.
سبحان الله. سبحان الله.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
سبحان الله.
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.
سبحان الله.
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام.
سبحان الله.
تتبدل الأرض خير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
سبحان الله.
سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
سبحان الله.
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.
سبحان الله.
هذا بلاغ للناس ولينذروا به ويعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
سبحان الله.
صدق الله العظيم.
سبحان الله. آج کے اس کا یہ درس یادگار رہے گا. حضرت قاری صاحب کی تلاوت کے بعد اب تفسیر کا لطف لیجئے. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا. ما سبق رکوع کے اندر جو گفتگو کی گئی تھی وہ ذہن کے اندر رکھے تو انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. سورہ ابراہیم شریف مکی ہے اور اس میں مکہ مکرمہ ہی کا انوائرمنٹ پورا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن ماحول سے گزر رہے ہیں اور اسلام کی تبلیغ اور دعوت حق میں ان کو کیا رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے فالوور کہتے تھے وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اگینسٹ سخت قسم کی مزاحمت کر رہے ہیں. یہ مکہ مکرمہ کا ماحول ہے. اس سے پہلے کے رکوع میں حق اور باطل، جنت اور دوزخ، حق بات اور غلط بات کا ایک موازنہ پیش کرتے ہوئے قرآن پاک نے گفتگو فرمایا تھا. اس رکوع کی خصوصیت یہ ہے
کہ اب تک قرآن پاک در اصل ایک ایمائی گفتگو کر رہا تھا، اشارے اور کنائے کی گفتگو کوئی بھی ہو، لیکن اب بذات خود مکہ مکرمہ میں رہنے والے ان کفار و مشرکین کی طرف خصوصیت کے ساتھ متوجہ ہے قرآن پاک، اور انہیں اس تاریخی حقیقت کو یاد دلا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم اور ان کی لائی ہوئی دعوت کے ماننے والے ہیں، تو یہ تو دراصل ان کی دعوت کے اگینسٹ ہے تمہارا خیال، کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو، اور پھر تاریخ کا وہ واقعہ جو ابتدائی دور سے ہے اس کو قرآن نے شروع کیا ہے تاکہ تاریخ کے اوراق الٹتے ہوئے کم از کم کہیں تو ان کے دماغ کو ٹھوکر لگے گی، کہیں ان کا ضمیر بیدار ہوگا، کہیں ان کے دل کے اندر کوئی اثر پیدا ہوگا اور یہ دعوت حق کلمہ حق کو قبول کر لیں گے. اسی لیے قرآن پاک نے وَإِذْ قَالَ سے کہا ہے، یاد رکھیں کہ وَإِذْ جب بھی قرآن پاک میں کہیں ارشاد ہوتا ہے تو اس کے پہلے ایک ورب چھپا ہوتا ہے. وَإِذْ مَانَ وَإِذْ قَالَ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اذکر وَإِذْ قَالَ یہ ہے یاد کرو، ہمیشہ قرآن پاک کا اصول ہے یہ. اصول یین نے سلسلے میں جو مفسرین تفسیر فرماتے ہیں اصول تفسیر کی بحث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وَإِذْ جہاں بھی آتا ہے تو وہاں پہ اذکر کا لفظ، اذکر کا صیغہ، اذکر کا ورب جو ہے وہاں ہائیڈ ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، یاد کرو. اچھا صاحب کس سے یہ کہا جا رہا ہے؟ بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خطاب اہلیان مکہ کو ہے، اس کو یاد رکھیں گے. اس قسم کے ترجمہ کرنے میں بہت سارے لوگوں نے بڑے دھوکے کھائے ہیں، بہت دھوکے کھائے ہیں. جہاں پہ خطاب عوام کو ہے اس خطاب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام موسوم کیا اور ایسے ایسے گل کھلائے ہیں کہ کفر کی سرحدوں میں قدم رکھ لیا ہے جناب لوگوں نے. جتنے بھی تراجم سید اعلیٰ کے علاوہ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، تاریخ جو تفسیر کی حیثیت سے بخاری وغیرہ کے اندر احوال و واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ پہلے پارے میں ان سب کی کیفیات کا ذکر ہو چکا ہے. حضرت سارا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات منگوہا ہے، ان کے ہاں کافی عمر گزرنے کے بعد، اس کو سنے اس لیے کہ اس میں کرسچینٹی اور یہود کا ایک پہلو آئے گا، اس کا رد بھی ہے. حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر کافی لمبی ہو گئی مگر کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اچھا صاحب، حضرت سارہ کو یہ بات ذرا سا گرا محسوس ہوئی تاریخی حقائق کی روشنی میں. ہوتا ہے جب دو بیویاں ہوتی ہیں تو کچھ چلتا ہے درمیان میں، یہ سب جگہ ہے، کچھ گرا محسوس ہوا ان کو. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ ان کو مجھ سے دور کیا جائے، اور یہی مشیت الہی تھی. دیکھیں مشیت کیسا کام کر رہی ہے، کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت کوئی سبب تلاش کرتی ہے، اس کو بہا پونجی مال و دولت نہیں چاہیے، کوئی سبب مل جائے. مشیت کس طرح سے ایک ساتھ کئی کام کر رہی ہے. حضرت سارہ کے ذہن کے اندر یہ کیفیت کا پیدا ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اس بات کا پیدا ہونا کہ ان کو اس جگہ لے کر کے چلو جہاں پہ آدم نہ آدم زاد، نہ کوئی آبادی نہ کوئی وادی، بس ایک ریتیلا میدان، اونچے اونچے پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک جگہ ہے، بس لے گئے چھوڑ دیا وہاں پہ. حضرت ہاجرہ کو لے جا کے چھوڑ دیا وہاں پہ. حضرت ہاجرہ کی گود میں بچہ ہے، پیدائش ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. اچھا صاحب چھوڑ دیا، جب چھوڑ کر کے جانے لگے تو ایک مٹکے پانی تھا، اور کچھ کھجوریں تھیں ایک تھیلے میں، بس یہی پوری کائنات تھی ایک پیغمبر نے جو تفویض کی تھی دیا تھا. جب چلنے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا، آپ مجھ کو اس وادی غیر ذی ذرع میں جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس طرح سے انہوں نے 3 مرتبہ سوال کیا. تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ کہتی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے. کہنے لگی تو بس اللہ کافی ہے، بس پھر اللہ کافی، اب جائیں. آپ چلے گئے. حضرت حاجرہ پانی پیتی تھی، کھجور کھاتی تھی، دونوں ختم ہو گیا. اب کیا ہو؟ اسی اثنا میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، واقعہ سب کو معلوم ہے لیکن کہتے کہ گاہے گاہے باز خائی قصے پاری نہ رہا، تازہ خائی داشتن غرداغ ایسی نہ رہا. کبھی کبھی پرانے واقعات سننے سے تازگی پیدا ہوتی ہے. سیدہ حاجرہ 2 اونچی پہاڑیوں کے درمیان گردش کر رہی تھی، کہیں کوئی آبادی نظر آ جائے، کہیں کوئی قافلہ جاتا ہوا نظر آ جائے. صفا سے چڑھتی تھی مروہ تک جاتی تھی، پھر وہاں سے بچے کا خیال آتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی درندہ آ کر کے گزند پہنچائے، فوراً لوٹ کے آتی تھی بچے کے پاس. ٹرینگل صفا مروہ کعبہ شریف، جہاں چاہے زمزم ہے، زمزمہ کنواں ہے، ٹرینگل بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ مثلث، وہاں صفا پر گئی، پھر صفا سے مروہ پر گئی، پھر مروہ سے بچے کے پاس گئی، بچے سے مروہ پر آئی، صفا پر گئی. یہ ان کی دوڑ تھوپ ہے، دوڑ تھوپ ہے. اللہ اکبر، ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ اگر کوئی انسان کسی وادی میں ایسی صورت میں پھنسے، تناؤ تو خیر آدمی نمٹنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے کہ اکیلی ذات پر دفاعی قوت ذرا زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر ساتھ میں اولاد ہو تو، اور وہ بھی اولاد نرینہ، ایک بیٹا خالی، بس ایک بیٹے کے اوپر لوگ کیا کیا قربان کرتے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں، اور اس کی ایک کیفیت ہو گئی ہے. اسی اثنا میں 2 روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کے پر مارا اور وہاں سے چشمہ جاری ہوا، ایک قول یہ بھی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جیسے بچے رگڑتے ہیں ایڑیاں، ان ایڑیوں کے رگڑنے سے وہاں پانی کا ایک سوتا پھوٹ پڑا، ادھر سوتا پھوٹا، ادھر وہ پھر دوڑ کر کے آئیں. اس اثنا میں 7 چکر پوری کر چکی تھی صفا مروہ کا، 7 چکر ہو گیا تھا. 7ویں چکر کے بعد جب آئی تو دیکھا تو یہاں پیروں کے نیچے سے بڑا ٹھنڈا عجیب طرح کا پانی نکلا ہوا ہے کہ دنیا کے پانی سے بالکل مختلف ہے. حدیث پاک کے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ زمزم شریف کی خصوصیت یہ ہے کہ زمزم پانی بھی ہے، زمزم غذا بھی ہے، دونوں ہے. اس کو آدمی غذا کی نیت سے کھائے تو بھوک مٹے، اور پانی کے ارادے سے پیئے تو پیاس مٹے، اور صحابہ نے اس کو کر کے دکھلایا ہے. صحابہ نے، غالبا حضرت بزرگ غفاری ہیں یا سلمان فارسی، دونوں میں سے کوئی بزرگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں جب حضور پر ایمان لانے کے لیے گیا تو میں کافی دن تک ان کو خالی آزماتا رہا کہ دیکھوں واقعی یہ رسول ہیں بھی کہ نہیں ہے. تو کسی نے پوچھا پھر آپ کھاتے پیتے کیا تھے؟ کہا زمزم کا پانی پیتا تھا خالی، بس وہی کھاتا تھا، وہی پیتا تھا، وہی میری غذا تھا، وہی میرا پانی تھا. اور چھوڑ دیجئے، عصر حاضر کے عظیم ترین بزرگ حضور حافظ ملت محدث عظیم علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی، جنہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، سری لنکا، نیپال کا متفقہ صدیوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جس کا کیلنڈر یہ لٹکا رہتا تھا، اس کے بانی حج کرنے گئے 1964 میں. ان کی کہانی یہ ہے کہ میں زمزم شریف ہی پیتا تھا، وہی میری غذا تھی، وہی میرا پانی تھا. یہ خصوصیت ہے، پانی نکلا. آپ آئیں اور اس کے بعد جلدی جلدی ریتیلی مڈیر باندھنے لگی، فرماتی تھی زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا. اچھا صاحب، کسی اثنا میں کوئی قافلہ گزر رہا تھا قبیلے جرہم کا، جو یمن سے آ رہا تھا، کہیں جا رہا تھا. کچھ پرندے فضا میں مڈلاتے نظر آئے، اور ان کے یہاں پرندوں کا مڈلانا اس بات کی علامت تھی کہ یہاں پانی ہے، یہ دلالت تھی، یہ دلیل تھی ان کی. قبیلے جرہم والوں نے دیکھا کہ یہ بات کیا یار کہ آج یہاں پرندے بدلا رہے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چلو ذرا دیکھا جائے۔ تو آ کر کے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ایک چھوٹا سا نندھا معصوم بچہ ہے، اور پانی زمین سے نکل رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں ٹھہرو ضرور، لیکن پانی پر تمہارا قبضہ نہیں رہے گا، ہمارا قبضہ رہے گا، پانی ہماری ملکیت ہے۔ آگے بس گئے۔ سب سے پہلی آبادی مکہ مکرمہ کی قبیلہ جرہم ہے، اور قبیلہ جرہم ہی میں پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں توالد و تناسل کا سلسلہ بڑھا اور مکہ آباد ہوا، ہے نا؟ اچھا صاحب، اس درمیان میں بخاری کی روایت کے مطابق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کئی بار آئے دیکھنے کے لیے، شام شریف سے کئی بار آئے دیکھنے کے لیے حضرت سیدہ حاجرہ کو۔ براق پر سوار ہوتے تھے، براق سے آتے تھے، براق پر سوار ہوتے تھے، آئے بچے کو دیکھا اور اس کے بعد پھر چلے گئے۔ روایات میں ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایک شادی کی، پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کرنے کے لائے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے نہیں، کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو ان کی اہلیہ نے کوئی خاص خدمت نہیں کی۔ تو جب چلنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے کہہ دینا کہ چوکھٹ بدل دے۔ فرمایا چوکھٹ بدل دے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ ایک بزرگ نہیں، پہنچتے ہی کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں اپنے باپ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، مجھے گھر میں باپ کی خوشبو۔ کوئی بوڑھا آیا تھا، کوئی آدمی آیا تھا، کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ چوکھٹ بدل دو۔ فرمایا کہ ان کا استعارہ تھا چوکھٹ بدلنے کا، تم کو طلاق دے دوں اس لیے کہ تم نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی ہے۔ یاد کیجیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جب انہوں نے کہا تھا کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یاد ہے تفسیر میں؟ یہ پیغمبروں کا خاندانی خوشبودار ہوتا ہے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یوسف کی خوشبو سیدنا یعقوب کو آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی خوشبو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آئے، اور میرے آقا کی خوشبو سب کو آئے۔ خاندانی وہی ہے نا بھائی، بدل دیا چوکھٹ، طلاق دے دیا، پھر دوسری شادی کی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، تو اس بار ان کی اہلیہ نے بڑی خدمات کی، ان کے سر کو دھویا، ان کو بہت ہی احترام و ادب اور تعظیم کے ساتھ رکھا، بڑے خوش ہوئے۔ جب جانے لگے تو فرمایا کہ اسماعیل آئیں گے تو کہہ دیجئے گا کہ چوکھٹ اچھی ہے، مضبوط ہے، قائم رکھیں گے۔ جب آئے تو پھر کہا کہ کوئی آدمی گھر میں آیا تھا، کہا ہاں ایک ضعیف العمر شخص آئے تھے۔ تو کہا تم نے کیا خدمات کی؟ کہا جتنا میری بس کی تھی میں نے کیا ان کی خدمت۔ کہا کچھ کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہا ہے کہ چوکھٹ بڑی مضبوط ہے، اچھی ہے، اس کو قائم رکھو۔ تو فرمایا کہ یہ دراصل کنایا اور استعارہ اس بات کی طرف کہ تم اچھی خاتون ہو، اور تم کو طلاق نہ دیا، تم قائم رہو میرے پاس۔ پھر وہ قائم رہی۔ یہ پہلی وہ آبادی ہے جو اس زمین پر بسائی گئی۔ طوفان نوح میں دراصل کعبۃ اللہ المشرفہ یہ دراصل آسمان سے اترا تھا۔ تاریخ بیان کی جا چکی کہ جب آدم علیہ السلام تشریف لائے، دنیا میں اتارا گیا ان کو، تو ان کو وحشت محسوس ہوئی، اور انہوں نے رب کریم کے حضور عرض کیا، الہ العالمین میں جنت میں عرش پر بیت المعمور کا طواف کیا کرتا تھا، اس سے مجھ کو انس ملتا تھا، محبت پیدا ہوتی تھی، دل کو سکون ملتا تھا، یہ زمین بالکل خالی ہے، وحشت ہوتی ہے مجھ کو، کوئی ایسی سبیل عطا فرما دے کہ تاکہ مجھ کو بیت المعمور کی لذت یہاں ملنے لگے۔ بیت المعمور ٹھیک کعبہ شریف کے اوپر ساتویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ شریف کو زمین پر اتارا اور فرمایا کہ آدم تمہاری وحشت کو دور کرنے کے لیے کعبہ کو زمین پر اتار دیا گیا ہے، اب اس کا طواف کیا کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس کا طواف کرتے تھے اور اس سے روح کی لذت حاصل کیا کرتے تھے، ہے نا. پھر طوفان نوح میں کعبہ شریف اٹھا لیا گیا، بہا نہیں، اٹھا لیا گیا آسمان پر. جب اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد وہ زمین کا حصہ خالی رہا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کریم کی طرف سے ارشاد ہوا کہ کعبہ کی تعمیر کیجئے، تو آپ نے بڑی کوشش کی، رب کریم کے حضور عرض کیا کہ الہ العالمین میں کعبہ کہاں بناؤں، کیسا بناؤں. مفاتیح الجنان کے اندر پوری روایات آئی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا، پیسا کلاؤڈ بھیجا، اس کا سایہ زمین پر پڑتا تھا. ارشاد باری ہوا کہ جس حد تک اس کا سایہ پڑ رہا ہے وہی دراصل کعبے کی بنیاد ہے، وہاں کھود کر کے کعبے کو بناؤ. پھر وہاں کھودا انہوں نے تو کعبۃ اللہ المشرفہ کی بنیاد رکھی. وہ کعبہ یہ جو چوکور نہیں تھا بلکہ لمبا تھا، مستقل تھا، وہ اس کی بنیاد رکھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے اور جنت سے دو پتھر ان کے ساتھ اتارے گئے تھے، ایک پتھر مقام ابراہیم کا اور ایک پتھر حجر اسود کا. چنانچہ سامنے جبلی بوقبیس سے وہ پتھر توڑ کر کے لایا جاتا تھا اور تعمیر ہوتی تھی. اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی جو مقام ابراہیم پر لگایا گیا ہے کہ کعبہ شریف کی بنیاد تعمیر جوں جوں اوپر اٹھتی جاتی تھی وہ پتھر خود بخود اوپر اٹھتا جاتا تھا. اب اندازہ لگائیں کتنا اونچا ہے وہ. آپ نے دیکھا ہو جو لوگ دیکھ کر کے آئے ہیں کہ جھانکی تو سر سے ٹوپی گر جائے، اتنا اونچا ہے، ہے نا. خود بخود پتھر اوپر اٹھتا جاتا تھا. اور اس کے بعد جب آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر مکمل فرما لی تو پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اب لوگوں کو بلا دو، اطلاع دے دو کہ لوگ اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے، بلاؤ لوگوں کو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی لال عالمین کوئی ہے نہیں، میں کس کو بلاؤں گا. رب کریم نے فرمایا کہ ابراہیم تم لوگوں کو بلاؤ، تمہاری آواز ہر جگہ پہنچائی جائے گی، یہاں تک کہ جو زندہ ہے ان کو وہاں پہنچائی جائے گی، جو اپنی ماں کے پیٹوں میں ہے ان کو وہاں پہنچائی جائے گی، جو باپ کے پیٹھوں میں ہے ان کو وہاں پہنچائی جائے گی، اور جو ابھی عالم وجود میں نہیں بلکہ عالم کون میں ہے وہاں پہنچائی جائے گی. چنانچہ آپ نے سب کو آواز دی، سب لوگوں نے سنا، جس نے جتنی بار لبیک کہا تھا اس کو اتنی بار حج کی سعادت میسر آئے گی. یہ ہے کعبہ شریف کی مختصر سی تفسیر و تاریخ. اور یاد کرو جب ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے کیا کہا، مقولہ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے کہ جو یہاں پہ آئے اب اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، مامون ہو جائے یہاں آ کر کے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھ کو اور میرے آنے والی نسلوں کو، میرے بیٹوں کو اس بات سے محفوظ فرما کی وہ کبھی بھی بتوں کی پوجا کریں، کبھی بھی وہ کافر ہوں. اس آیت کریمہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا ہے ابھی، یعنی محسوس یہ ہوا، اس آیت کریمہ نے کلیئر کر دیا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جتنے لوگ صحیح طور پر اہل ایمان و اسلام ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ پیغمبر کی دعا اللہ کی بارگاہ سے کبھی رد نہیں ہوا کرتی ہے. انہوں نے دعا مانگی تھی کہ کیا مانگی تھی، وجنبنی مجھ کو بچا، وبنی اور میرے بیٹوں کو بچا، ان نعبد الاصنام یہ کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، اور پیغمبر کی دعا قبول. تو معلوم یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے ارد گرد یا مکہ مکرمہ میں جتنی بھی طوفان بلاخیزیاں آئی ہیں وہ پیغمبر کے خاندان کے علاوہ غیروں نے کیا ہے، پیغمبر کے خاندان نے نہیں کیا ہے. اشاروں کو اگر سمجھو راز کو راز رہنے دو. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کروں، سمجھیے. ہے نا؟ سبحان اللہ. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. یہ سب دعائیں چل رہی ہیں پیغمبر کی. تو اے میرے رب ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. کثیر من الناس جب گمراہ کر دیا ہے فمن تبعنی فانہ منی تو جس نے میری اتباع کی وہی ذرا سے مجھ سے ہے. گویا کہ اس دعا کا ایک تاکیدی پہلو ہے. یہ انہوں نے کہا تھا کہ مجربنی ببنی انعبد الاسلام, اسی کی تاکید ہے کہ فمن تبعنی فانہ منی جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے, ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی. بلاغت کا وصول ہے, بلاغت کے طریقہ ہے, یعنی کلام کی ادبی حیثیت لٹریری حیثیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی صرف ایک فعل کو ایک ورب کو ذکر کرتے ہیں اور دوسرے ورب کو مینشن نہیں کیا جاتا ہے. دوسرا خود بخود آپ تلاش کیجیے, فائنڈ آؤٹ کیجیے. دیکھیں فمن تبعنی فانہ منی, اس ورب کے بعد اس کا جو جواب تھا وہ بیان کر دیا گیا. ومن عصانی کے بعد اس کا جواب ذکر نہیں کیا گیا, اس کا جواب ذکر نہیں تلاش کیجیے آپ. ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی تو مجھ سے ہے وہ نہیں, جواب اس کا یہی ہے. فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِنِّي وہ مجھ سے نہیں ہے. اِنَّكَ غَفُورُ رَحِيم فَإِنَّكَ غَفُورُ رَحِيم بے شک تو ہی مغفرت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. ہے نا؟ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے بھی نسلیں گزری مکہ مکرمہ کی, اس میں جتنے بھی موحد یا مومن تھے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت میں ان کی نسل میں کسی نہ کسی طریقے ضرور تھے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دراصل کہیں نہ کہیں بھٹکے ضرور ہیں. اسی وجہ سے ابن کثیر کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو ہمیشہ سجدہ والوں کے صلب اور پیٹ میں رکھا. فَإِنَّهُ يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وہ تمہیں دیکھتا ہے قیام کرتے ہوئے. کون اللہ تبارک و تعالی؟ کہ تم کہاں کہاں جا رہے ہو, کہاں کہاں رہ رہے ہو. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ اور تمہیں سجدہ کرنے والوں میں منقلب کرتا رہتا ہے, گردش دیتا رہتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا کے والد ماجد تک سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنی بھی نسلیں ہیں اس میں کوئی بھی مشرکوں کافروں گمراہ نہیں تھا. یہ رسول کریم کی نسب شریف کی پاکیزگی ہے یہ. جی اس پر تمام جلال الدین سیوطی خود سیدی اعلی حضرت کا عظیم رسالہ ہے, آپ پڑھیں تو پتہ پائیں گے. پیغمبر کے انوار ان کے نطفے کبھی بھی گمراہ بددین فحش کام کرنے والوں کے صلب اور بطن میں نہیں رہتے, نہیں کبھی نہیں. ومن عصانی اور جس شخص نے میری نافرمانی کی تو مجھ سے نہیں ہے. اب مجھ سے نہیں ہے تو اب اگر تو چاہے تو ایمان لائے, گناہوں سے توبہ کرے, برائیوں سے باز آئے, فإنک غفور رحیم مغفرت فرمانا رحم فرمانا تیری خصوصیت ہے, تو اس کو معاف فرما دے, قبول فرما دے. اچھا صاحب, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں ٹھہرایا, سکون دیا, ٹھہرو یہی. ذی زرع جس میں گھاس وغیرہ کچھ نہ ہو. امام اہل سنت نے ترجمہ بڑا اچھا کیا یہاں پہ, اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی. بڑا پیارا ترجمہ ہے, بالکل سلیس اردو ہے. کہاں پہ؟ عند بیتک المحرم, حرمت و عزت والے گھر کے پاس. ربنا لیقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. تو اے میرے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے شاید وہ احسان مانے. دیکھیں ان دونوں صورتوں میں کچھ کی تعین کی گئی ہے, کچھ دل مائل کر دے. تو جن کے دل مائل ہوئے ان لوگوں نے پیغمبر کی منصب نبوت اور رسالت کو سمجھا ہی مان لائے, اور جن کے دل مائل نہیں ہوئے وہ گھر کا فرد ہو کر کے ابو لہب جیسا آدمی بھی ایمان ڈلا سکا. اور دوسری خوبی ان کی دعا کی یہ ہے کہ رب کریم اس کو تو ایسی جگہ بنا دے کہ ان کو کچھ کھانے کو پھل دے کی تاکہ تیرا شکر ادا کرے. سبحان اللہ, اس سلسلے میں مفسرین نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. اب تو خیر بڑا ڈیولپ ہو چکا ہے اور مطلب کہ وہاں پہ کافی ترقی ہو گئی ہے, لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے کہ آج کے اس دور کے لحاظ سے اس کو لوگ دقیانوسی یا غیر متمدن زمانہ کہہ سکتے ہیں. حالانکہ غیر متمدن زمانہ یہی ہم کہیں گے, متمدن وہی تھے کہ جن کا دور رسول کریم کے زمانے سے قریب تھا. اس پر ایک لطیفہ سنا دوں تو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیسے متمدن سے ہم کیسے غیر متمدن ہو گئے. رسول کریم کے زمانے سے جو دور دور ہوتا جائے گا وہ انتہائی غیر متمدن ہوتا جائے گا. اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے خیر القرون قرنی وما یلیہ وما یلیہ او قال وما یلیہ, سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اور میرے زمانے سے جو زمانہ ملا ہوا ہے وہ ہے, اس کے بعد ان سے جو ملا ہوا ہے وہ ہے. راوی کہتے ہیں کہ شاید حضور نے چوتھی بار بھی فرمایا تھا کہ ان سے جو ملا ہوا ہے وہ ہے. تبع تابعین تک کا دور آیا ہے بس, اس کے بعد حضور نے خاموشی اختیار فرمائی ہے. تو تمدن, تہذیب اور ثقافت کا دور وہی کہا جائے گا. ایک بزرگ تھے روٹی کا کام کرتے, روٹی بیچتے تھے وہ, تو لوگ ان کے پاس روٹی خریدنے کے لیے آتے تھے, بتلاتے تھے دیکھو یہ باسی ہے یہ تازہ ہے, باسی کی قیمت ایک دینار ہے اور تازہ کی قیمت آدھا دینار ہے, ہے نا. باسی والی $1 میں ملتی ہے اور تازہ والی جو ہے وہ 50 سینٹ میں. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ کی لاجک بھی خوب ہے صاحب, آپ کو یوں ہونا چاہیے کہ تازہ والی $1 بیچتے آپ اور باسی والی کو 50 سینٹ میں. کہا تمہاری سمجھ میں لاجک تھوڑی جائے گی, ارے عقل والے تجھے کیا معلوم ہے کہ اس باسی روٹی کا زمانہ رسول کے زمانے سے قریب ہے بنسبت تازہ روٹی کے, اس بنیاد پر اس نسبت کے لحاظ سے اس کی قیمت زیادہ ہے, تو کیا سمجھ سکے گا اس کو. آج بس سمجھ میں یہ ہے کہ وہ تمدن کا زمانہ تھا. اس زمانے میں جبکہ وسائل محدود تھے, بڑی دور دور سے لوگ خچر پہ, گدھے پر, اونٹوں پر, گھوڑوں پر سوار ہو کر کے جاتے تھے, اس زمانے میں وہاں پہ ہر طرح کے میوے پائے جاتے تھے, ہر طرح کے میوے. اور عجب صورتحال ہے کہ چاہے وہ موسم ہو چاہے نہ ہو ضرور وہ میوہ ملتا تھا وہاں پہ. اس سلسلے میں تاریخی واقعہ ملاحظہ فرمایا, ارباب سیر نے نقل فرمایا ہے کہ غالباً حضرت زید ابن دسنہ ہے یا حضرت خباب ابن ارد, کسی صحابی کا واقعہ ہے, حضور کے صحابی. یہ ایک جنگ میں قیدی بنا لیے گئے کافروں کے, اور جس قبیلے کے لوگوں نے ان کو پکڑا تھا اس قبیلے کے کسی شخص کو ان صحابی نے قتل کیا تھا, تو ان کو قید رکھا گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو قتل کیا جائے گا, ان کے گھر کو بالکل لاک کر دیا گیا, کوئی اندر جا نہیں سکتا ہے. صورتحال یہ تھی, ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو مر جائیں گے بغیر کھائے پیے, ختم ہو جائیں گے. جب دروازہ کھلتا تھا تو سامنے کبھی کھجوروں کے خوشے ہیں, کبھی انگوروں کے خوشے ہیں, کبھی اس کا پھل ہے, کبھی اس کا پھل ہے, چاہے موسم ہو چاہے موسم نہ ہو. تو وہ لوگ سر پیٹ لیتے تھے کہ یہ بتاؤ یہ آیا کہاں سے. آپ فرما دیتے جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی میرا رزاق ہے, اس نے مجھ کو پیدا کیا, اس نے روزی اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی, وہ رزاق مجھ کو بھوکا تھوڑی رکھے گا. یہ اور اب تو خیر ترقی کا دور ہے, یہ کہا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا کے پھل وہاں جاتے ہوں گے, لیکن اس زمانے کو یاد کیجیے, ہر ایک زمانے کا ہر دور کا پھل وہاں مل سکتا تھا, چاہے موسم ہو چاہے موسم نہ ہو. یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. ورنہ زمین پر بہت سارے ایسے مقامات ہیں, آپ ساؤتھ افریقہ کو لے لیجیے, ایتھوپیا وغیرہ ایسے مطلب ہے کہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ آدمی حد درجہ پریشان, پانی کے بغیر مر رہا ہے, کھانے کے بغیر مر رہا ہے, پھل فروٹ کیا پیدا ہوں گے. لیکن اس ریگزار ڈیزرٹ علاقے میں جس پھل کو آپ چاہے وہاں سے لے سکتے, یہ پیغمبر کی دعا کا نتیجہ ہے, ہے نا. سبحان اللہ, لعلہم یشکرون, کہ شاید وہ اس کا احسان سمجھیں. یہ کیوں آخری واقعہ سنا جا رہا ہے, یہ جملہ کیوں لائے گا؟ یہ سمجھیں کہ آخر ایک ذات ہے جو رزق فراہم کرتی ہے, دراصل وہی عبادت کے لائق ہے, اسی لیے مفہوم پیش کیا گیا ہے. پھر دعا مانگی انہوں نے, ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اے ہمارے رب, تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں, اور زمین اور آسمان میں اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, اللہ پر زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ساری تعریفیں, تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھ کو اسماعیل اور اسحاق کو عطا فرمایا. بے شک میرا رب بہت سننے والا ہے دعاؤں کا. اوپر جو ابھی آیت کریمہ ہے کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, دراصل یہ اس کا بیان ہے, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل اسحاق, یہ بیان ہے کہ ہم نے جو چھپایا یا ہم جو چھپائے ہوئے ہیں, ہمارے دلوں کے حالات بھی تو جانتا ہے اور ہمارے ظاہر کے حالات بھی تو جانتا ہے. اسماعیل پیدا ہو گئے ہیں, ان کا حصول ہو گیا, یہ بھی تو جانتا ہے, اور یعقوب کی بھی خواہش ہے, اس کی اسحاق کی خواہش ہے, اس کو بھی تو جانتا ہے. جیسا کہ سورہ ہود شریف کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب قوم لوط پر عذاب لے کر کے فرشتے اترے اور آپ نے دسترخوان بچھایا ابراہیم علیہ السلام نے, تو فرشتوں نے کھانا کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا, تو آپ خوفزدہ ہوئے, اور اس پر خوفزدہ ہونے کے بعد ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ ہم آپ کو اسحاق کی اور یعقوب کی بشارت دیتے ہیں, اسحاق کی اور یعقوب کی بشارت دیتے ہیں. تو ان کی اہلیہ حضرت سارا نے کہا تھا کہ کیا اس بڑھاپے میں مجھ کو بچہ پیدا ہونے کی امید ہے؟ تو فرشتوں نے کہا تھا, قالوا اتعجبین من امر اللہ, اللہ کے امر سے تمہیں تعجب ہے کہ بڑھاپے میں تمہاری عمر میں بچہ پیدا نہ ہو سکے. قادر مطلق وہی ہے. یہ آیت کریمہ بھی اس بات کو بتا رہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں, اور ان کی پیدائش کے بعد اب حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی پیدائش ہونے والی ہے. یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی تھی کہ انک تعلم ما نخفی وما نعلن, جو ہم چھپائے ہوئے ہیں جو ہم ظاہر کر رہے ہیں, تو دونوں کو جانتا ہے. مسئلہ سب یہاں پہ یہ ہے کہ یہود کا اس سلسلے میں اختلاف یہ اسلام سے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ دراصل قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی تھی. یہ اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی وہ اسحاق علیہ السلام کی تھی, اسحاق علیہ السلام کی نہیں تھی. اور وہ ترجیح اس بنیاد پر دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ کسی بھی صورت سے اسلام کے تمام ارتقائی خیال و نظریات کو ایک لخت برباد کر دیا جائے. ان کا منصوبہ یہی ہے, ان کا نظریہ یہی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ قربانی ہوئی تھی کہاں, شام کی سرزمین پر ہوئی تھی کہ عرب کی سرزمین پر ہوئی تھی؟ ایک سوال یہ ہے. اگر شام کی سرزمین پر قربانی ہوئی تھی تو اس کا ریفرنس اس لیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تو وہاں سے موو نہیں ہوئی, اور قربانی کے تعلق سے جتنی روایات ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آپ چلے, کہاں تک گئے؟ منا شریف تک گئے. راستے میں ان تین جگہ پر شیطان نے بھڑکایا, اور پھر اس جگہ پر پہنچے منا کی سرزمین پر آپ نے اپنے شہزادے کو اللہ کے راستے میں قربان کیا, ذبح کیا, اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دمبا اتاریا جو اس کی مشیت تھی, ہے نا. تو اگر اس قربانی کا تعلق حضرت اسحاق سے جوڑا جائے تو کیا منا کی سرزمین شام میں واقع ہوئی ہے کہ شام منا میں چلا آیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. میرا سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ یہ سوال ان کا ہے. ایک اور سوال ابھی ایک دن دعوت میں گئے تھے، ایک صاحب نے اچھا سوال کیا، ان کی کسی یہودی سے مڑ پھیڑ ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ ذرا سنیے گا، بڑا مطلب کہ جچتا ہوا سوال ہے، کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منکوہا سے تھے، ان کے ساتھ عقد ہوا تھا نکاح. پہلے مسئلہ یہ جان لیجیے کہ تصور اسلام میں اس ازدواجی تصور دو طریقے کا ہے، ایک وہ کہ آزاد عورت سے نکاح کیا جائے اور یہ کہ باندی کو خریدا جائے. دونوں کی اولاد جو پیدا ہوتی ہے اپنی اولاد ہوتی ہے، جو اولاد آزاد سے پیدا ہوگی وہ اپنی اولاد ہوگی، اور جو باندی سے پیدا ہوگی اس کو ام ولد کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنی اولاد ہے. بات سمجھ رہی ہے؟ حضرت سارا کے تعلق سے یہ کانسیپٹ ہے کہ حضرت سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منقوبہ تھی، اور حضرت ہاجرہ کے تعلق سے یہ خیالات ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باندی تھی. ان کا اعتراض یہ ہے کہ منقوبہ بہرحال باندی سے افضل ہوتی ہے، تو افضلیت تو ہمارے حصے میں آئی، تمہارے یہاں کہاں گئی ہوئی ہے؟ اتنا سمجھایا آپ لوگوں کو؟ سوال سمجھایا؟ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور اس کے بعد جتنے پیغمبر گزرے وہ تو حضرت اسحاق کی نسل سے ہے نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بس، اور کوئی نہیں ہے. تو فضیلت دراصل بنو اسحاق کو ہے، بنو اسماعیل کو نہیں ہے. تو تم کیسے کہتے ہو کہ بنو اسماعیل افضل ہے یا اسلام افضل ہے؟ یہ کہ اعتراض ہی. سوال سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ اگر سمجھ آ گیا تو جواب آسان ہو جائے گا، اگر نہیں سمجھ آیا تو جواب بالکل سمجھ نہیں آئے گا، ہے نا؟ اس کا دو جواب. نمبر ایک، کہ کسی آزاد حرہ عورت سے نکاح کر کے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، بہرحال اپنا بیٹا ہے، وہ اپنی اولاد ہے، اور کسی باندی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اپنی اولاد ہے، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت سارا جو منقوبہ تھی ان سے حضرت اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی نسل مبارکہ آگے بڑھی، تو اس سے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی نسل شریفہ اور خاندان مبارکہ پر کوئی اثر نہیں پیدا ہوتا ہے. اس بنیاد پر کہ مقام یہاں پہ یہ ہے توازن و تناسل کا، دا پروگرس ان دا جنریشن نر بہوتر، اس کا سوال ہے. نکاح کیا جاتا ہے، مہر باندھی جاتی ہے، مہر ہوتی ہے نا، کسی کی 500 کسی کی 5000. اب تو لوگ آگے نکاح کریں گے ان کی مہر کتنی ہوگی وہ خود ہی جانے، ہے نا. اور جو باندھی خریدی جاتی ہے اس کا بھی پیسہ لیا جاتا ہے. بہت غور سنیے اور نہ دھوکہ کھائیے گا آپ لوگ. $5,000 ایک منقوبہ عورت کا مہر ہے، اور 5,000 میں ایک باندی خریدی گئی ہے، فرق کیا رہا دونوں میں بتائیے؟ 5,000 جس آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر کے 5,000 مہر باندھا گیا ہے، اس کا بھی مقصد وہی ہے جو 5,000 میں کسی باندی کو خریدا گیا، اس کا بھی مقصد وہی ہے. مقصد کیا ہے؟ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم ان میں آؤ. اور مقصود کھیتی کا کیا ہوتا ہے؟ فصل کا اگنا، غلے کا زیادہ پیدا ہوگا. مقصود عورت کے ساتھ نکاح کرنا نسل میں بڑھوتری اور کچھ نہیں ہے. تو فرق دونوں میں کیا رہا بھائی؟ پیسہ دے کے اس کو بھی خریدا گیا ہے، پیسہ وہاں بھی دیا گیا ہے. دوسرا جواب اس کا، کہتے ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا لاریب باندی تھی، مگر بعض روایات میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد پھر نکاح پڑھایا. اور کسی بھی باندی کو اگر مالک اس کا آزاد کر کے اس سے نکاح پڑھائے، تو بقول تمہارے اعتراض کرنے والے دونوں کے اندر برابری مساوات ہوگی، ایکویلٹی ہوگی دونوں کے اندر، ہے نا. بہترین جواب جو ہمارے مشائخ نے دیا ہے، بہترین جواب وہ یہ ہے، خاص طور سے شاہ عبدالحق محسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نقل فرماتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی وغیرہ، وہ یہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نبوت و رسالت کی شمعیں روشن ہوئیں اور خاندان آگے بڑھا، نعرہ بھی اس میں کوئی شبہ نہیں، سارے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن وہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک ایک سیپ میں کئی کئی موتیاں ہیں، اور یہاں حالت یہ ہے کہ ایک سیپ میں ایک ہی موتی ہے، یہاں حالت یہ ہے کہ ایک سیپ میں ایک ہی موتی ہے، اور ایک سیپ میں ایک موتی جو ہوا کرتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، درے شہوار ہوتا ہے، لوئے لالا ہوتا ہے وہ، اور ایک سیپ میں اگر تین موتی ہو تو ان مقابل اس کی قیمت گھٹ جایا کرتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بے شمار پیغمبر تشریف لائے، مگر مرکزیت پیغمبران ہمارے آقا کو حاصل ہے، جو حضرت اسماعیل کی نسل مبارکہ سے ہے۔ بات سن جائیے آپ لوگ، دیکھیں آیت کریمہ خود مینشن کر رہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پہلے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت اسماعیل بڑے تھے۔ اسلوب قرآن ہے یہ، کیا کہا قرآن نے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبری اسماعیل و اسحاق، اسحاق و اسماعیل نہیں کہا قرآن، تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ جل شانہ کے لیے جس نے اسماعیل کو عطا فرمایا اور اسحاق کو عطا فرمایا۔ تقدم فی الرسالہ، تقدم فی الرتبہ، تقدم فی الذات ہر اعتبار ہے نا۔ اگر حضرت اسحاق پہلے ہوتے تو قرآن اسحاق علیہ السلام کا ذکر کرتا۔ پھر ابھی اور دعا چل رہی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ سب دعائیں پورا رکوع دعا ہے، اے اللہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے، میں بھی نماز کو قائم رکھوں، اور کچھ وہ لوگ جو میری اولاد سے ہیں وہ بھی نماز کو قائم رکھیں۔ اس لیے بات ثابت ہوئی کہ جو نماز پڑھتا ہے، دراصل اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے، ایک لفظ اور آیا ہے، ذریت یعنی اولاد۔ اولاد دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک کو اولاد حقیقی کہتے ہیں اور ایک کو اولاد معنوی کہا جاتا ہے۔ اولاد حقیقی یہ ہے کہ جو اپنے باپ کے صلب و نطفے سے، اپنے باپ کے صلب و نطفے سے ہو، اور اولاد معنوی جس کا کسی طرح سے کوئی تعلق اس کو، اس کو اولاد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حقیقی ان کے شہزادگان اور ان کی شہزادیاں ہیں، لیکن اولاد معنوی پوری امت کریمہ ہے، اولاد معنوی پوری امت کریمہ ہے۔ یہاں جو آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ من ذریتی، یہ دونوں کو شامل ہے، اولاد حقیقی کو بھی شامل ہے اور اولاد معنوی کو بھی شامل ہے۔ اب جتنے لوگ بھی قیامت تک نماز پڑھیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اولاد معنوی ہیں، لیکن نماز ہی پڑھنا خالی ضروری نہیں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ جو نماز کے عقائد کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ تھوڑی نہیں کہ پیغمبر کو اپنی طرح بھی سمجھو نماز ہی پڑھے، وہ تو سفارت خارج ہو گیا ہے، پیغمبر کی لائی ہوئی چیزوں کو رد بھی کر دے اور نماز ہی پڑھے، وہ داخل نہیں اس کے اندر۔ ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ یہ ہمارے رب میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور مومنوں کی مغفرت فرما جس دن حساب و کتاب ہو، جس دن حساب و کتاب ہو۔ اس میں دو باتیں آئی ہوئی ہیں، اس کو مینشن کرنا ضروری ہے، میری مغفرت فرما۔ یہ جملہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیغمبر سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہو، مغفرت کے طالب ہے۔ بعض لوگ کیڑا نکالتے ہیں نا، تو وہ یہ مینشن کرتے ہیں کہ دیکھیے پیغمبر نے خود دعا مانگی ہے، ربنا اغفر لی، مجھ کو بخش دے۔ اور بخشش کا تصور اسی وقت ہوتا ہے جب بندے سے پہلے کسی طرح کا کوئی صدور گناہ ہو چکا ہو۔ تو اسے پتا چلا کہ پیغمبر اپنے منصب رسالت پر فائز ہونے کے باوجود بھی گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جمہور امت کا ہم عقیدہ آپ کو سنا دیں، اس میں تین قول کیا گیا ہے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ پیغمبر سے گناہ کبیرہ بالکل نہیں صادر ہو سکتے ہیں، ہاں گناہ صغیرہ کا امکان ہے، پاسبلٹی، اور پاسبلٹی کو کبھی نہ سمجھے کہ مطلب وہ ہو ہی گیا ہے. یہ امکان اور چیز ہوتا ہے, کسی چیز کا ہو جانا اور چیز ہوتا ہے. یہ ممکن ہے کہ یہ چھت سونے کی ہو جائے, بالکل ممکن ہے, لیکن ہے تو نہیں, یہ ہو گئی ہے. ممکنات کا موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. گناہ کبیرہ کا صدور محال, نمبر ایک. نمبر دو, کچھ لوگوں نے کہا کہ گناہ صغیرہ کی پاسبلٹی ہے, امکان ہے. دوسرا قول, لیکن جمہور جس مسلک پر عمل کریں وہی مسئلہ دراصل, وہی مسلک معمول بہا ہوا تھا, معمول علیہ ہوتا ہے. جمہور کا مسلک یہ ہے کہ نہ گناہ صغیرہ نہ گناہ کبیرہ کسی طرح کی گناہ کی پاسبلٹی ہوتی ہی نہیں. پیغمبر کو گناہ پیغمبر سے صادر ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو پھر یہ ربنا اغفر لی کا مطلب کیا ہوا؟ ربنا اغفر لی کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ طلب مغفرت مراد نہیں ہے, بلکہ بلندی درجات مراد ہے. اے اللہ میری مغفرت فرما, یعنی میرے درجے بلند فرما دے, یہ کہنے کا مطلب ہے. اور اس کی مثالیں حدیث میں بہت پائی جاتی ہیں, بہت سارے ہیں. ایک شخص نے وضو کر کے نماز پڑھی, اس کا وضو ہے, دوبارہ پھر وضو کیا اس نے نماز پڑھنے کے لیے, تو کیا اس کا وضو کرنا غلط ہے کہ صحیح ہے؟ بتائیے, افضل ہے جناب, افضل ہے. اس لیے کہ پہلا وضو تو اس کا نماز کے لیے کافی تھا, اب اس سے بلندی درجات اس کی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ وَلِوَالِدَيَّ, اور میرے ماں باپ کو بخش دے. یہ بھی ایک اعتراض ہے. یہاں پہ اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ جب کافر سے تلنے دو کیوں مانگی؟ سوال یہ ہے نا, مسلک جمہور میں عرض کر کے آپ آگے بڑھا دوں. مسلک جمہور یہ ہے کہ آپ کے والدین کافر نہیں تھے, آپ کے والدین موحد تھے. آپ کے والدین موحد, موحد سے کہتے ہیں جو کسی پیغمبر کا زمانہ نہ پا کر کے صرف اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کے ایک ہونے پر عقیدہ و ایمان رکھے, وہ بخشش کیا جاتا, بخش دیا جاتا ہے. جیسے ہمارے والد, ہمارے حضور کے بعثت, یعنی پیدائش مبارکہ اور بعثت شریفہ سے پہلے وہ لوگ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر عقید و ایمان رکھتے, جیسے آپ کے دادا جان, آپ کے والد ماجد وغیرہ وغیرہ, تو یہ لوگ موحد تھے. یہ سب جنتی ہیں, سب کے سب جنتی, اسے موحد کہا جاتا ہے نا. تو ان کے والدین موحد تھے. اس لیے جس شخص کا ذکر ساتویں پارے میں کیا گیا ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا, تو آزر آپ کا باپ نہیں تھا. کلام عربی میں باپ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے. کبھی باپ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے جو باپ ہے, کبھی باپ چچا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور کبھی باپ دادا کو بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ مراد آزر چچا تھا, اس بنیاد پر اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے والد کا نام تارخ ہے. کیا نام ہے؟ تارخ نام ہے, اور آپ واحد تھے. آئی بات سمجھ میں؟ وللمومنین, اور سارے مومنوں کی مغفرت و بخشش فرما دے. اب اندازہ لگائیں کہ کیا کوئی مومن ایسا ہوگا کہ پیغمبر کی دعا اللہ کی بارگاہ سے رد کی جائے؟ مگر شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے, حقیقی ایمان, ڈبلیکیٹ ایمان نہیں, ڈالڈا ایمان نہیں ہونا چاہیے. ڈالڈا سمجھتے کسے کہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ پاکستان ہندوستان کے لوگ سمجھتے ہوں گے بھائی. گھی دو طریقے کا ہوتا ہے, ایک اصلی گھی ہوتا ہے, ایک ڈالڈا والا ہوتا ہے. اس طرح سے ایمان بھی دو ہوتا ہے, ایک اصلی اور ایک ڈالڈائی ایمان. ڈالڈائی ایمان جو گلی کوچوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے آپ کو, بس سمجھ لیں. سبحان اللہ, قربان ابراہیم علیہ السلام پر کی آپ نے دعا فرمائی اور قبول ہو گئی, بس ہو گیا. تیور بالکل بدل گیا یہاں سے, اس کے بعد رکوع کمپلیٹ تیور بدل گیا قرآن کا. اتنی تفصیل بیان کرنے کے بعد, دراصل ان مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین کو یہ یاد دلانا ہے کہ جس پیغمبر کی تم اتباع کرنے کا دعویٰ کرتے ہو, یہ کہتے ہو کہ ہم ان کی نسل سے ہیں, وہ ہمارے باپ تھے, ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں, تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ملت ابراہیمی کے اصول یہ تھے جس دعا میں بیان فرمائے گئے. اور اگر اب بھی تم نہیں مانو گے نا, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الصَّالِحُونَ, ظالموں کے کردار و کرتوت سے اللہ کو غافل نہ جانو. ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ ظلم اسے کسے کہا جاتا ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کے خلاف اس کا استعمال کرنا، یہ ظلم ہے. ٹوپی بنائی گئی سر پر پہننے کے لیے، کوئی پیر میں پہنے گا، ٹوپی پر ظلم ہے یہ. انسان بنایا گیا اللہ کی عبادات کے لیے، اللہ کی عبادات کے لیے بس مقصد یہ تھا انسان. قرآن نے خود بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب اس کو چھوڑ کر کے اگر تم بتوں کی پرستش کر رہے ہو تم ظالم ہو. تو اے مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے کردار و کرتوت سے اللہ غافل ہے تو نہیں، اللہ غافل ہے، سب دیکھ رہا ہے تمہارے ظلم سے واقف ہے وہ. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. ہاں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. بڑا دردناک منظر قرآن بیان فرما رہا ہے. بے تحاشا دوڑتے نکلیں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے کہ ان کی پلک ان کی طرف لوٹتی نہیں ہوگی اور ان کے دلوں میں کچھ سکت نہ ہوگی. تین ورڈ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. مطعین بیان فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، دوسرا سور، اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے آئیں گے تو حشر میں کھڑے ہو کر کے فرشتہ جہاں سے آواز دے رہا ہوگا تیزی کے ساتھ اس کی طرف بھاگتے ہوئے جائیں گے، کسی کو اپنی کوئی فکر کوئی خبر نہ ہوگی. مقنعی رؤوسہم ان کے سر اوپر اٹھے ہوں گے کس طرح سے، یعنی اپنے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، وہ اپنے کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے. ایک معنی بیان کیا گیا. دوسرا معنی یہ اقناع رؤوس کہتے ہیں کہ آدمی ایسی بے خبری کے عالم میں اس طرف بھاگ رہا ہو کہ اپنی آپ کی خبر نہ ہو. اور لا یرتد الیہم طرف ہو کہ ان کی پلکیں جھپکیں بھی نہیں، تک تک کی بات ہے، یہ بھاگ کر کے جائیں گے اس طرف، فرشتہ جس طرف سے بلا رہا ہوگا حشر کے میدان میں حساب کے لیے. وافیتم ہوا، اور اس دن دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ اللہ اکبر، دل دہل رہا ہوگا، منہ کے قریب آ جائے گا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دل وہاں سے نکل کے حلق میں اٹک جائے گا کہ نہ نیچے جائے نہ اوپر جائے. یہاں تک تفسیر بیان فرمائی گئی. اللہ تبارک و تعالی اس ہولناک منظر میں ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم کا سہارا عطا فرمائے. وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب. اور کہ رسول لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ قیامت کے دن سے جس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جب ان پر عذاب آئے گا. تو جب حشر کے دن ان کے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ان کی گزارشات کیا ہوں گی؟ قرآن کی زبان میں سنیں، جب عذاب دیکھیں گے کہ عذاب آ گیا اور تو بچنے کی کوئی صورت نہیں. دراصل یہ سارے واقعات کفار و مشرکین کے لیے ہیں. تو جانتے ہیں کیا کہیں گے؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مدت کے لیے اس کو متاخر کر دے، ڈیلے کر دے، ڈیلے کر دے عذاب کو. نجیب دعوت کا ونتبع الرسول، اب تو ہمیں دنیا میں بھیج دے تو ہم تیری ساری دعوت کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی اتباع بھی کریں گے. اولم تکون وقسم تم، یہ جواب ہے ان کا، یہ سماج بدس ہوگا تو ادھر سے رب کریم کی طرف سے جواب فرشتہ دے گا. اولم تکون وقسم تم من قبل مالک من زوال، تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر جانا نہیں؟ پیغمبر نے بار بار یہ بات بتائی کہ موت کے بعد پھر دوسری زندگی ہے، اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اور تم اس پر پیغمبر کا مذاق اڑاتے تھے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَجَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. اور تم ان کے گھروں میں بسے جنہوں نے اپنا برا کیا تھا. کیا مطلب؟ تمہارے سامنے عاد و ثمود کے واقعات ہیں, قوم احقاف کے واقعات ہیں, قوم لوط کے واقعات ہیں. وہ گئے اور اپنے بعد انہوں نے اس زمین کو چھوڑ دیا تمہارے لیے. تو تاریخی لحاظ سے پیغمبر نے سارے عذاب کے واقعات کو تم سے بیان کیا تھا, ان سے تم کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی, مگر تم اس کے عبرت نہ حاصل کیے. اب کہتے کہ دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ہم رسول کی اتباع کریں گے. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ, اور تمہارے لیے بات ظاہر ہو گئی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا تھا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ, ہم نے ان کی مثالیں بیان کی, ان کے قصے سنائے, ان کی کہانیاں سنائی, پھر بھی تم نے نہ مانا. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. تو وہ مشرکین, وہ کفار, وہ پیغمبر کی دعوت سے انکار کرنے والے منحرفین, ان لوگوں نے مکر کیا, اپنا داؤ چلے, اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس ان کی اس فریب کاری کا پورا جواب ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, ان کا داؤ کچھ ایسا نہ تھا جس سے یہ پہاڑ ٹل جائیں. ایک محاورہ یہاں استعمال ہوا ہے, پہاڑ ٹلنا. کہتے نہیں کہ یار کیا بتاؤں, مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں, تو کیا کسی میں پہاڑ ٹوٹتا ہے؟ کیا مطلب؟ بہت پریشانی ہو گئی ہے, بہت پریشانی آ گئی ہے. وہ کیا کہیں گے؟ وہ ان کا نا مکروم لتدور بین الجبال, اگرچہ ان کا وہ مکرو فریب, ان کا داؤ پہاڑوں کو ہلا نہ سکا, تس سے مس نہیں کر سکتا تھا, لیکن پھر بھی وہ پیغمبر کے خلاف سازشیں کرتے رہے. یہ دراصل خطاب اہالیان مکہ کے لیے کہ ان لوگوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی فریب کاریاں کی تھیں, قتل کی سازشیں کیسی کیسی کی گئیں, اور حضور کو ستایا کیسا کیسا گیا. فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله ان اللہ عزیز انتقام. تو ہرگز نہ خیال کرنا کہ اللہ نے رسولوں سے وعدہ خلاف کرے گا, نہیں, جو وعدہ پیغمبروں سے اللہ نے کیا ہے وہ ہو کے رہے گا. بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے. تم نے دنیا میں میرے پیغمبروں کو ستایا ہے, آج تم میری گرفت میں آئے ہو. میں دنیا میں تمہیں عذاب دے سکتا تھا, مگر میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ تاکہ تمہاری سرکشی اور طغیان اور بڑھ جائے. انہم یکیدون کیدوں و اکیدو کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. وہ اپنا مکر کر رہے ہیں, اپنا فریب کر رہے ہیں, اور اللہ جل شانہ ان کی خفیہ تدبیر فرما رہا ہے نا. فمہل الکافرین امہلہم رویدا, تو ان کافروں کو مکمل چھوڑ دو کہ خوب بدماشی کر لیں. جب بدماشی کر لیں گے اس کے بعد تب میرا عذاب ان کو پکڑے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات برز للہ الواحد القہار, جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا, اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا, اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے واحد قہار کے حضور, اللہ قہار و جبار کے حضور. زمین کے بدلنے کے تعلق سے دو قول ہے. ایک قول یہ کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا, اس درمیان میں غالباً 40 سال کا وقفہ ہے, آخرت کا سال, دنیا کا نہیں. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ دراصل یہ ہے زمین بدلنے کا, یعنی زمین یوں تبدیل کر دی جائے گی, زمین تو رہے گی یہی لیکن اس کی صفتیں, اس کے اوصاف بدل دیے جائیں گے, بالکل مسطح کر دی جائے گی ایک دم برابر. نہ کوئی پہاڑ ہوگا, نہ کوئی دریا ہوگا, نہ کوئی درخت ہوگا, نہ نیچا ہوگا, نہ اونچا ہوگا, کچھ نہیں, بالکل برابر کر دی جائے گی. اور بعض حدیث میں تو آیا ہوا ہے کہ اگر مشرق میں رائی کا دانا رکھا جائے, مغرب میں رائی کا دانا رکھا جائے, اور مشرق سے کوئی شخص دیکھے تو اس کو نظر آ جائے گا, ایسی مسطح کر دی جائے گی. دوسرا قول یہ ہے, کہ نہیں, زمین ہی بدل دی جائے گی, زمین چاندی کی بنا دی جائے گی اور آسمان سونے کا بنا دیا جائے گا, اور اس وقت وہ تپے گا, اس وقت تپے گا وہ. اللہ اکبر. اسی لیے فرمایا ہے کہ حشر کی اس ہولناکی کے لیے دعا مانگا کیجیے, اللہم اظلنی تحت ظل عشق یوم لا ظل الا ظل عرشک، یا اللہ ہمیں اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ دعا مانگنے کے لیے طریقہ رسول کریم نے بتلایا ہے، یہ ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے۔ فطر المجرمین یومئذ مقرنا فی الاصفاد، اور دیکھو گے مجرموں کو تم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے آئیں گے۔ اس کی تفصیل بہت بار کی جا چکی ہے، یعنی جو مجرم کسی مجرم کا دوست ہوگا تو وہ اس کے ساتھ آئے گا، جو گنہگار جو بدماش کسی بدماش کی بدماشی میں حلف کیے ہوگا اس کے ساتھ آئے گا۔ دوسرا قول، مجرمین سے مراد انسان اور اس کا ہمزاد وہ شیطان جس نے اس کو برائیوں پر ابھارا تھا، اس کے ساتھ آئے گا، یہ قول یہ بھی۔ اور کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ سرابیلہم من قطران وتغشى وجوههم النار، ان کا لباس جانتے کس کا ہوگا؟ قطران، قطران کہتے ہیں دامر کو، کیا بولتے ہیں دامر؟ تارکول کا، تارکول، کالا تارکول، بدبودار تارا کا کالا تارکول، یہ ان کا لباس ہوگا جہنمیوں کا، ایک طرف یہ ہوگا، اور دوسری طرف وتغشى وجوههم النار، اور ان کے چہرے کو آگ ڈھکے ہوئی ہوگی چاروں طرف سے۔ اللہ اپنے کرم سے بچائے اپنے حبیب کے صدقے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تبارک تعالی ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ کا حساب، اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی، وہ جب چاہے کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں مجرموں کے لیے کیفیت جو بیان کی گئی ہے تاکہ وہ انجام سوچے اپنا، ہے نا؟ یہ بات یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ اب سورہ ابراہیم شریف کی پہلی آیت کریمہ کو آپ دیکھیں، اور اس آیت کریمہ کے ساتھ ارتباط اس کا یہ ہے۔ پہلی آیت کریمہ کیا ہے؟ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے کہ تاکہ یہ کتاب تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالے۔ یہ کتاب تاریکیوں سے نور کی طرف نکالنے والی ہے، مکمل وعظ اور نصیحت موعظت ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، آیۃ کریمہ پر یہ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے، کتاب قرآن پاک، اور اس لیے کہ وہ اس سے ڈرائے جائیں، اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت مانیں۔ قرآن پاک کی مقصدیت بیان کی گئی یہاں پہ۔ قرآن پاک اترا ہے، اے کفار مکہ تمہاری زبان میں اللہ نے کتنی مراد برتی تمہارے لیے، قرآن کسی اور زبان میں اتر سکتا تھا، لیکن نہیں، چونکہ مقصد اولین تمہارے درمیان اسلام کی تبلیغ اور اشاعت ہے، اس لیے قرآن تمہاری زبان میں اترا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، اور تمہارے لیے کسی انکار کی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ نمبر دو، قرآن نے بار بار تمہیں ڈرایا، بار بار بتایا، اب مان لو، اب مان لو، اب مان لو، نہیں تو پھر عذاب اتر جائے گا، پھر بھی تم نہیں مانے۔ اور قرآن نے یہ بات بھی بتائی، وَلِيَعْلَمُ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ، سب سے بڑی جو مقصدیت قرآن کی ہے وہ یہ کہ تمہیں بتائے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ یہ 3600 یا 360 جن کو تم اپنے ہاتھ سے تراش کر کے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور قرآن اس لیے بھی اترا ہے کہ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں، ہے نا؟ قرآن پاک کے اس آخری جملے سے بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو مومن ہے وہ عقل مند ہے، اور جو مومن نہیں ہے چاہے کتنا بڑا عقل مند ہو مگر عقل مند نہیں ہے وہ، ہے نا؟ حضرت عمر فاروق، صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام یقیناً عقل کے پے کر رہے، لیکن یہی خوبی تھی کہ ابو جہل کو اسلام سے پہلے ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت و دانائی والا، عقل والا، سمجھا اپنے، لیکن اسلام جب قبول نہیں کیا، اس نے جاننے کیا کہا جا رہا تھا، جانتے ہیں ہم لوگ، ابو جہل، جہالت و بیوقوفی والا کہا جانے لگا۔ تو قرآن اسی شخص، قرآن کو وہی شخص قبول کرے گا کہ جس کے اندر اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے نا؟ آیت اتری ہے اپنے سی خاص مورد پر، ایک خاص موقع کے لیے اتری ہے، لیکن اس کا حکم قیامت تک کے لیے عام ہے. میں بار بار اس باتوں کو رہا کرتا ہوں، قیامت تک کے لیے عام. آج بھی جو لوگ قرآن پاک کو اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہیچ پیچ کر کے معنی نکالتے ہیں، معنی گڑھتے ہیں اور اپنا مقصد نکالتے ہیں، وہ سب اس زمرے میں داخل ہیں کہ وہ عقل والے نہیں ہیں. ایسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی وہی تفسیر قابل قبول ہوگی جو اسلاف کے بار سے ثابت ہو. بس یہ تھی آج کی تفسیر، مختصر تھی. مختصر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ دو رکوع کی تفسیر ہوئی، کتنی جلدی کیا میں نے، ہے نا. آج سورہ ابراہیم شریف مکمل ہو گئی. انشاءاللہ اب اس کے بعد اگلا پروگرام ہمارا جو ہوگا وہ ہوگا سورہ حجر شریف کا، سورہ حج شریف کا.